بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، آسان فقه قرآن و سنت کی روشنی میں درس جاری ہے، اور آج کے درس میں المس علی الخفین، المس علی الخفین جرابوں پر مسح، موزوں پر مسح کے متعلق اور تیمم کے متعلق بعض فتاوی اور بعض احکام و مسائل بیان کرتے ہیں، اور کتاب میں سے کتاب میں کھولیں صفحہ نمبر 46 کھولیں، اس میں بعض مشقیں ہیں، ادھر آ جائیں تو اکٹھے بیٹھ جائیں، جس میں کچھ مشقیں ہیں وہ بیان کرتے ہیں. پہلی مشق میں ہے سافر محمد و صالح و عبداللہ الی مکہ، تین ساتھی ہیں محمد، صالح اور عبداللہ، مکہ کی طرف روانہ ہوئے. وفی اثناء الطریق توقفوا قرب احد محطات البنزین، اور راستے میں جاتے جاتے انہوں نے ایک پیٹرول اسٹیشن دیکھا، اس کے قریب رکے، ظہر اور عصر کی نماز پڑھنے کے لیے جمع اور قصر. ان کے پاس پانی نہ تھا، ولم یکن معہم ماء، اور ان کے پاس پانی نہ تھا. فقال محمد، محمد نے کہا ہیا بنا نتیمم بسرعہ ونصلی فالطریق طویل ونخشى ان نتاخر. محمد نے کہا چلیں آئے تیمم کریں جلدی جلدی سے اور نماز پڑھ لیں، کیونکہ راستہ بہت لمبا ہے اور ہمیں ڈر ہے کہ ہمیں دیر نہ ہو جائے. وقال صالح، صالح نے کہا کیف نتیمم وهذه المحطه بقربنا وبها ماء، ہم کیسے تیمم کریں اور یہ سامنے پیٹرول اسٹیشن نظر آ رہا ہے، اس میں پانی بھی ہوگا، تو پہلے وضو کرتے ہیں پھر نماز پڑھتے ہیں. وقال عبداللہ، عبداللہ نے کہا ان کے تیسرے ساتھی نے الدین یسر یا صالح، اے صالح دین تو آسان ہے، آسانی کا دین ہے، وليس معنا ماء، ہمارے پاس پانی بھی نہیں ہے، والسنة ان نتیمم، تو سنت یہ ہے کہ ہم تیمم کر لیں، على ضوء ما درس، جو ہم نے پچھلے درس میں سیکھا ہے اور پڑھا ہے، من یکون المصیب منہم ولماذا، کون حق پر ہے اور کیوں، جو جواب جانتے دائیں ہاتھ کھڑا کرے، تینوں میں سے کون سچا ہے اور کیوں، صالح سچا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو بھی جواب درست ہے، جزاک اللہ خیر. صالح نے یہ کہا ہے کہ سامنے پیٹرول اسٹیشن نظر آ رہا ہے، ہم نے صرف اس کے قریب جا کر پانی دیکھنا ہے، اگر ہے تو وضو کر لیتے ہیں، کیونکہ جب پانی قریب ہو تب تیمم کرنا جائز نہیں ہے، جب پانی سے ہم عاجز ہو جائیں، پانی نہیں مل رہا، تب ہم تیمم کر سکتے ہیں، ٹھیک. دوسری مشق میں ان حالات میں تیمم کرنے کا کیا حکم ہے. پہلی حالت رجل بجانب البحر المالح، ایک شخص ہے سمندر کے قریب ہے، وہ سمندر ہمیشہ نمکین ہی ہوتا ہے، بریکٹ میں مالح یعنی نمکین، وليس معهما، اور اس کے پاس پانی بھی نہیں ہے، وليس حوله بلد يأتي منها بالماء العذب، اور اس کے ارد گرد کوئی بھی ایسی جگہ نہیں جہاں سے وہ میٹھا پانی یا عام پانی لے کے آئے. کیا حکم کیا تیمم کا، اسے تیمم کیا ہے، کیا درست ہے یا نہیں؟ بارک اللہ فیک، اس کا تیمم باطل ہے، کیونکہ سمندر کے پانی سے وضو کر سکتا ہے، دلیل کیا ہے، کہ سمندر کا پانی پاک ہے؟ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سمندر کے متعلق ہوا الطہور ماء احل میتۃ، پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے. جزاک اللہ. دوسرا شخص ہے رجل فی بیتہ وانقطع عنہ الماء، ایک شخص گھر میں ہے اور پانی منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا، تیمم کرے گا؟ تیمم کیا اس نے، نماز اس کی درست ہے؟ نہیں. گھر میں اس کے پڑوسی ہیں، مسجد ہے، دو ریال کی بکالے سے پانی خرید سکتا ہے یا نہیں؟ خرید سکتا ہے، اس طریقے سے درست نہیں. تیسرا شخص ہے رجل مسافر ومعه قلیل من الماء، ایک شخص مسافر ہے، اس کے پاس تھوڑے مقدار میں، قلیل تھوڑی مقدار میں پانی ہے، تھوڑا پانی ہے. وتعطلت سیارته، اس کی گاڑی خراب ہو گئی. وليس حوله ماء قريب، اور اس کے پاس قریب کوئی پانی نہیں، تھوڑا پانی ضرور ہے. کیا کرے گا وہ؟ تھوڑا پانی پینے کے لیے استعمال کرے، بارک اللہ فیک، تو اس کا تیمم درست ہے الحمدللہ. وہ پھر ایک اور مشق ہے، جا صدیق سلمان، آپ کا دوست سلمان آپ کی طرف آیا اور آپ سے اس نے پوچھا، یسألک قائلا انقطع عنا الماء فی البیت امس، کل پانی منقطع ہو گیا ہمارے گھر سے. فتیممت ثم خرجت الى المسجد وصليت، بس میں نے تیمم کیا گھر میں اور مسجد کی طرف نکلا اور نماز پڑھ لی. فما حکم صلاتی هذه، آپ مفتی ہیں ماشاءاللہ، آپ کے پاس سلمان صاحب آپ سے سوال کر رہے ہیں، تو میری صلاۃ کا کیا حکم ہے؟ یہ جو نماز میں نے پڑھی ہے سلامۃ اللہ، اس نماز کا کیا حکم ہے؟ ماذا کن جوابک مع ذکر السبب، تمہارا جواب کیا ہے اور سبب کیا ہے؟ جواب کیا ہے؟ کون جواب دے گا؟ دائیں ہاتھ. جی نماز صحیح نہیں ہے. کیوں؟ ٹھیک ہے، کیونکہ گھر میں پانی منقطع ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا سے پانی چلا گیا ہے، نہ پڑوسی کے گھر میں ہے، نہ بکالے میں ہے، نہ مسجد میں ہے. تو کیا کرنا چاہیے تھا؟ پہلے بات یہ کہ نماز اس کی صحیح ہے، نماز باطل. سب سے پہلے کیا کرے گا؟ نماز دوبارہ پڑھے گا، نماز درست نہیں ہے. اور سبب کیا ہے؟ کیونکہ اس نے پانی کو دیکھا نہیں ہے، تو تیمم کی شرط میں سے بیان کیا تھا کہ پانی کا منعدم ہونا، پانی کا نہ ہونا. پانی کب نہیں ہوتا؟ فلم تجد ما، آیت کریمہ میں، جب تمہیں پانی نہ ملے. پانی کب نہیں ملتا؟ ڈھونڈنے کے بعد نہیں ملتا. اب یہ تین چیزیں ہیں اگلے سوال میں، ڈی میں، ایک مختلف ہے دو چیزوں سے، جیسے آڈ چیز کو نکالنا عام سوال ہوتے ہیں. پہلے گروپ میں ان چیزوں میں سے مختلف کیا، سبب کیا ہے؟ تراب، اسمنٹ، جپس، مٹی ہے، سیمنٹ ہے اور جپسونا ہے. جپسونا نہیں ہوتا، جپسم جسے کہتے ہیں، اور عام طور پلستر جسے کیا جاتا ہے. ان تینوں میں سے اور چیز کیا ہے جو بالکل مختلف ہے؟ جپس مختلف ہے، کوئی اور؟ ہاں جپس مختلف کیوں ہے؟ ہاں تو مٹی میں کیا ہے؟ مٹی میں پتھر نہیں ہے. ایک فرق ہے، واضح فرق ہے، مٹی سے تیمم کیا جا سکتا ہے، سیمنٹ اور جیپ سے تیمم نہیں کیا جا سکتا. اس لیے مٹی الگ ہے، مٹی مختلف ہے کہ نہیں؟ مٹی مختلف ہے، تو مٹی سے ہم تیمم کر سکتے ہیں، سیمنٹ سے اور جیپ سے تیمم کرنا جائز نہیں. یہ نہ ہو کہ پانی نہ ہو اور آپ کے گھر میں سیمنٹ پڑے تو سیمنٹ سے شروع ہو جاؤ، مٹی سے تیمم ہوتا ہے. اچھا دوسری بات، مسح الوجه، مسح الكفين، مسح الراس، تینوں میں سے کیا، کون سی؟ مسح الراس، بارک اللہ فیک، کیا ہے اس میں مسح الراس؟ سر کا نہیں ہوتا، ایک تو یہ فرق. دوسرا فرق بھی ہے، اگر وضو میں دیکھیں ہم تب بھی مسح الراس درست ہے، وضو میں ہاتھ کا مسح چہرے کا مسح جائز نہیں ہے. یہ دو دھونے پڑتے ہیں، سر کا مسح کیا جاتا ہے، تو دونوں طریقوں سے سر کا مسح کرنا جو ہے وہی مختلف ہے. اچھا تیسرا، طہارت التراب، اباحت التراب، طہارت الماء، کون سی اور چیز ہے؟ طہارت الماء، کیونکہ طہارت التراب اور طہارت اباحۃ التراب کیا ہے، یہ شرط ہے تیمم کی، طہارت الماء شرط نہیں ہے تیمم کی، تو سبب کیا ہے من شروط التیمم. صحیح یا غلط جواب دینا ہے، تیمم دو مرتبہ زمین پر ہاتھ مارنا ہے، ایک سے چہرے کو مسح کرنا، دوسرے سے دونوں ہاتھوں کو مسح کرنا ہے، ایک ہی کافی ہے. غلط جواب، غلط ہے. صحیح نمبر دو، یمسح المتیمم وجهه ویدیه الی المرفقین، جو تیمم کرنا چاہتا ہے وہ اپنے چہرے کا مسح کرے گا اور دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں تک مسح کرے گا. صحیح غلط؟ غلط. صحیح کیا ہے؟ کفین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کفین، وجهه وکفیه. نمبر تین، فاقد الطہورین، جس شخص کے پاس طہورین دونوں نہ ہوں، جسے طہارت کی جائے، نہ الماء والتراب، نہ پانی اور نہ مٹی. لا یترک الصلاۃ بل یصلی علی حالته، نماز نہیں چھوڑے گا بلکہ جیسے اس کی حالت ہے ویسے پڑھ لے گا نماز. صحیح غلط؟
صحیح.
جزاک اللہ خیر. فتاوا میں سے فتاوی اللجنۃ الدائمہ کے بعض فتاوا بیان کرتے ہیں، کیونکہ موزوں پر جرابوں پر مسح کا درس میں نے بیان نہیں کیا تھا، میں نے سوچا کہ دونوں ایک درس میں بیان کر دیے جائیں. سوال ہے، حکم مسح علی الجوربین هل یجوز او لا، حکم کیا ہے جرابوں پر موزوں پر مسح کرنے کا، حکم کیا ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے؟ فتاوی اللجنۃ الدائمہ بیان کرتے ہیں، حمد اللہ تعالیٰ پر حمد و ثناء بھیجنے کے بعد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد، فی المسح علی الجوربین فی الوضوء خلاف، جرابوں پر مسح کرنے میں اختلاف ہے بین الفقہاء، فقہاء کے بیچ میں. فمن من منعه ومن من اجازه، بعض فقہاء نے یہ فتویٰ دیا کہ جائز نہیں ہے اور بعض نے یہ فتویٰ دیا کہ جائز ہے. والصحیح، اور جو صحیح بات ہے، انه جائز، وہ جائز ہے. اذ لبسهما علی الطهارة وكان ساترا للقدمين والكعبين لمدة يوم وليلة للمقيم وثلاث ايام للمسافر، جو صحیح قول ہے وہ جائز ہے، شرطوں کے ساتھ جو شرطیں بیان کی تھیں، اگر طہارت پہ اس نے پہنا ہو اور پاؤں کو ڈھانپا ہوا ہو اور کعبین تک، اور ایک دن ایک رات مقیم کے لیے، تین دن تین راتیں مسافر کے لیے. الى غیر ذلك من شروط المسح، اور دیگر شرطوں کو پورا کرنے کے بعد. التي دلت عليها الاحاديث الصحيحه، جن کے متعلق صحیح حدیث نے دلیل بیان کی ہے. دلیل کیا ہے کہ موزوں پر مسح کرنا جائز ہے؟ آگے لکھتے ہیں، لما ثبت عن مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، سید مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، انه قال، فرمایا، توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، ومسح علی الجوربین والنعلین، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں پر اور نعلین پر، جوتوں پر مسح کیا. اسے احمد ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ نے روایت کیا، اور امام ترمذی نے فرمایا، حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. وقد عمل بذلك كثير من الصحابه، اور بہت سارے صحابہ نے اس پر عمل کیا. قال ابو داؤد، اور امام ابو داؤد فرماتے ہیں، ومسح على الجوربين علي بن ابي طالب عبد الله بن مسعود والبراء بن عازب وانس بن مالك وابو امامه وسهل بن سعد وعمر بن حريث، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب بن عباس وعن عم اجمعين. اتنی صحابہ نے سب جن کا نام لیا ہے انہوں نے جرابوں پر مسح کیا ہے. وهو قول جماعه من اهل العلم، اور یہ قول ہے جماعت اہل علم میں سے. دوسرا سوال، مجھے درد ہوتا ہے پاؤں کی انگلیوں کے بیچ میں، کوئی تکلیف ہے جب میں وضو کرتا ہوں، اور جب پانی لگتا ہے اس جگہ پر تو شدید خارش ہو جاتی ہے، اور اس جگہ پر زخم پڑ جاتے ہیں جہاں پر پانی لگتا ہے، دو انگلیوں کے بیچ میں، پاؤں کی انگلیوں کے بیچ میں، اور اگر کچھ دنوں تک پانی نہ لگے وہاں اس جگہ پر تو جگہ تندرست ہو جاتی ہے اور خارش اور زخم بھی ختم ہو جاتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ میں تیمم کر سکتا ہوں یا پانی استعمال کرنا ضروری ہے میرے لیے وضو کے لیے یا غسل کے لیے، یا میں معذرت، سوال یہ ہے کہ کیا میں موزے پہن کر یا جوڑا پر مسح کر سکتا ہوں یا پاؤں دھونا ضروری ہے، تیمم کی بات نہیں ہے. جواب میں لجنۃ الدائمہ نے فتویٰ دیا ہے حمد و ثنا کے بعد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد، اذا کان الواقع كما ذکرت، اگر واقع ایسے جیسے کہ تم بیان کر رہے ہو، فلبس الجوربین، بس جرابیں پہن لو، علی طہارت کاملہ، مکمل طہارت کے بعد، فممسح على جوربين مع كل وضوء, اور ہر وضو کرتے ہوئے جوربوں پر مسح کر لو. یوما ولیلا فی الاقامہ, ایک دن ایک رات اقامت کی حالت میں. وثلاثه ایام فی السفر ما لم تجنب, اور تین دن سفر کی حالت میں بشرط یہ کہ تمہیں جنابت کی حالت نہ ہو, احتلام یا جماع کی وجہ سے, یعنی حدث اکبر نہ ہو. اما اذا اجنبت, بس اگر تمہیں جنابت کی حالت ہو جائے, فیجب علیک غسل جميع بدنك حتى الرجلين, تو اگر ایسی بات آ جائے حدث اکبر کی جنابت کی, تب ضروری ہے کہ واجب کا غسل کر لیا جائے اور پاؤں بھی دھونے پڑیں گے. تیسرا سوال ہے, کافی عرصے تک میں مسح کرتا رہا جرابوں پر بغیر طہارت کے, جرابے پہن لیے مسح کرتا نماز پڑھتے رہے, جہالت کی وجہ سے, جاہلاً بالحکم, مجھے پتہ نہیں تھا کہ پہلے طہارت کرنی ہے پھر جراب پہن کے پھر مسح کرنا ہے. فما حکم صلاۃ فی تلک الفترہ, تو اس وقت جو میں نے نماز پڑھی اس کا کیا حکم ہے؟ فتح اللہ جلد دائمہ نے جواب دیا ہے, یجب ان تقضی الصلوات الماضیہ, جتنی نمازیں تم نے پڑھی اس حالت میں تم پر واجب ہے کہ ان نمازوں کو دوبارہ سے دوہرا لو اور قضا کر لو. وانت تمسح علی جوربین علی غیر طہارہ, جتنی نمازیں تم نے پڑھی ہے جرب اور مسح کرتے ہوئے بغیر طہارت کے پہننے کے بعد, جو طہارت کے بعد پہنے تو وہ نماز درست ہے, لیکن جو بغیر طہارت کے موزے پہنے یا جراب پہنے مسح کیا ہے وہ نماز باطل ہے, دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے. کتنے بھی نمازیں ہوں, کیونکہ نماز باطل ہوئی نہیں آپ کی نماز, آپ کو وضو ہوا ہی نہیں, شرط آپ کی پوری ہوئی نہیں. تو یہاں پر اگر آپ بھول گئے, الغلبۃ الظن, جتنی آپ کے گمان میں نمازیں ہیں اتنی پڑھیں. قضاء عمری جائز نہیں ہے, کوئی شخص کہے پتہ نہیں کتنی ہے تو میں زندگی ساری ایسے بس ہر فرض کے بعد اور فرض پڑھوں, یہ شرعاً جائز نہیں, اس کی کوئی دلیل نہیں. آپ کے گمان پر, آپ کو پتہ ہے کہ 30 ہوگی یا 35 ہوگی, 35 کر لیں, جو زیادہ ہے اس پر گمان ہے, اس پہ یقین کر لیں, کیونکہ 30 پر شک ہے, 35 پر تو یقین ہی ہو جائے گا نا. چوتھا سوال, ما حکم المسح علی الجوارب اذا کان بهما ثقب او شفافہ, اگر جرابوں پر سوراخ ہوں یا باریک ہوں شفاف ہوں جن کے پیچھے سے پاؤں نظر آتا ہو, کیا ان پر مسح کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب میں فتح اللہ جنت دائمہ اللہ تعالی حمد و ثنا بھیجنے کے بعد انہیں پیر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد بیان کرتے ہیں, یجوز مس علیہ فی وضو بدلا من غسل الرجلین, ایسے جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے بشرط یہ کہ ان کو پہنو طہارت کے بعد, اور اگر یہ سوراخ بہت بڑے ہوں, عرفن کا مطلب ہے کہ دیکھے پتہ چلے جراب ہے نہیں, اتنی پھٹی ہو شک سے جراب لگے ہی نہیں, اور اتنی باریک ہو کہ یہ یوں لگے جیسے آپ کے پاؤں پہ کچھ ہے نہیں, اگر ایسی کنڈیشن ہے تو پھر مسح کرنا درست نہیں ایسے کنڈیشن میں. پانچواں سوال ہے, عام طور پہ غلطی ہوتی ہے, کیا حکم ہے اگر کوئی شخص وضو کرتے ہوئے دایاں پاؤں دھونے کے بعد جراب پہن لے, پھر بایاں پاؤں دھونے کے بعد جراب پہن لے اور پھر ان پر مسح کرے؟ جواب میں تو لجنت دائمہ اللہ تعالی حمد و ثنا بھیجنے کے بعد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد جواب میں فرماتے ہیں, لیس لک المسح علیہما, تمہارے لیے ان پر مسح کرنا جائز نہیں ہے, لانک ادخلت الاولی قبل تمام الطہارہ, کیونکہ تم نے جب پاؤں کو جراب میں داخل کیا وہ طہارت مکمل ہونے سے پہلے پہن لیا, کیونکہ شرط کیا ہے تیمم کی کہ طہارت مکمل ہونے کے بعد, طہارت کب مکمل ہوتی ہے؟ جب بایاں پاؤں بھی ہم دھو لیں. پوری مشکل تب ہوتی ہے جب ہم آفس میں ہوتے ہیں یا باہر کہیں نماز پڑھنی پڑتی ہے مسجد میں, اور جرابے اور بوٹ پہنے ہوتے ہیں, بوٹ کا اتارنا جرابوں کا اتارنا یہ مشکل ہو جاتی ہے. اگر مسح کرتے ہیں عام طور پہ آپ اس میں مسح کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ نے وہاں سے سٹارٹ کیا ہے پھر مشکل ہوگی آپ کی, اگر آپ اے پاؤں دھوتے کہاں زمین پہ رکھیں گے, جراب پہنیں گے تو دوسرے پر مسا نہیں کر سکتے، بات سمجھے؟ اس لیے گھر سے شروع میں جس نے مسا کرنا ہو جرابوں پر، اس کا طریقہ یہ ہے جب آپ گھر سے نکلیں وضو کر کے موزے پہن کے جوتے پہن کے نکلیں، مکمل طہارت کر لیا آپ نے، اب آپ اس مسا کر سکتے ہیں، اب کوئی مشکل نہیں ہے. مشکل تب ہوتی ہے جب آپ پاؤں دھوتے ہیں پھر آپ ایک موزہ پہن لیتے ہیں، دوسرے کو دھوتے ہیں پھر دوسرا موزہ پہن لیتے ہیں. چھٹا سوال ہے، ایک شخص کے جسم پر زخم ہے، اگر اس پہ پانی لگتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو کیا وہ ایسا شخص تیمم کر سکتا ہے؟ بلکہ ایک پروگرام میں کسی سائل نے یہ سوال کیا کہ ایک شخص کو جسم پر زخم ہے اور اگر پانی لگتا ہے تو زخم بڑھ جاتا ہے، تکلیف بڑھ جاتی ہے، تو وہ کیا کرے؟ تو جواب میں کسی عالم نے یہ کہا کہ اس پر مسا بھی کر لے اور تیمم بھی کر لے، خروج من الخلاف، تاکہ خلاف سے نکل جائے. تو کیا یہ جواب درست ہے؟ فتاوی لجنۃ الدائمہ نے جواب دیا ہے، اللہ تعالیٰ پر حمد و ثنا بھیجنے کے بعد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد، الاجابۃ التي سمعت فی نظر، جو جواب آپ نے سنا ہے وہ نظر ثانی کا مستحق ہے، اس میں کوئی غلطی ہے. وہ صواب، اور صحیح بات یہ ہے، ان مس یکفی و یغنی عن التیمم، کہ مسا ہی کافی تھا، آپ جگہ کو دھوئے نہیں، جو آپ نے مسا کر لیا، اب تیمم کیوں کرنا ہے؟ یاد ہے آپ کو دروس میں، اگر کوئی زخم ہے اصل میں حصے کو دھونا ہے، اصل میں حصے کو دھونا ہے، ہاتھ ہے یا بازو پر کوئی زخم ہے، اصل میں اس حصے کو دھونا ہے، اگر نہیں دھو سکتے اس میں تکلیف بڑھ جاتی ہے، اس کو کپڑا رکھ کر مسا کر لینا ہے. یعنی اگر اس کو ہم دھو سکتے ہیں، چھوٹا سا زخم ہے، کیا ہوتا ہے، پانی لگنے سے کوئی تکلیف نہیں، دھو لیں. اگر پانی لگنے سے درد زیادہ بڑھتا ہے یا کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پلستر وغیرہ رکھ کے اوپر مسا کر لیں. تیمم کہاں سے بیچ میں آ گیا؟ وہ ایکسٹرا جو کرنا چاہتے ہیں یہ شرائط جائز نہیں، اس کا کوئی دلیل نہیں ہے. نمبر سات، میرے پاؤں پر کچھ دانے سے نکل آئے اور میں ان پھوڑوں پر یا دانوں پر ایک پٹی چڑھے رکھتا ہوں، جب میں وضو کرتا ہوں وہاں تک پانی نہیں پہنچتا، تو میرا وضو کیسا ہے؟ جواب میں اللہ تعالیٰ حمد و ثنا بھیجنے کے بعد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجنے کے بعد، تمہارا وضو صحیح ہے، بشرط یہ کہ اگر تم اس پٹی پر مسا کرتے رہے ہو جو اپنے پاؤں پر باندھی ہوئی ہے. ایک اور سوال ہے، کیا جراب پر مسا کرنا، ایک نماز کے لیے تو مسا کر لیا، باقی جو چار نماز ہیں ان کے لیے مسا کرنا جائز ہے؟ اگر ہم فجر کی نماز سے پہلے پوری طہارت کے بعد جرابیں پہن لیں اور دونوں پاؤں مکمل طہارت کے بعد دونوں پاؤں پر موزے پہن لیے، جرابیں پہن لیے، ایک پاؤں میں تکلیف ہے، اگر اس پہ مسا کریں تو اس پہ تکلیف ہو جاتی ہے، تو کیا میں دونوں پاؤں مسا کروں، ایک کو دھوؤں اور ایک کو مسا کروں، کیا کروں؟ سوال یہ ہے. تو خاص طور پر میں امام ہوں مسجد کا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ جواب میں اللہ تعالیٰ پر حمد و ثنا بھیجنے کے بعد انہیں بھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد فرماتے ہیں، اگر واقع ایسے جیسے کہ آپ بیان کر رہے ہیں تو تمہیں یہ چاہیے کہ تم مکمل وضو کر لو، مکمل وضو کر لو اور پاؤں کو دھو لو، اس پاؤں کو جس میں پانی لگنے سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اس پاؤں کو دھو لو، اور جو دوسرا پاؤں جس کو پانی نہیں لگ سکتا، نہیں دھو سکتے اس کو، اس کو دھو نہیں، پانی نہیں لگا، تیمم کر لو، پھر دوسرا موزہ پہن لو. اس طریقے سے آپ کی طہارت مکمل ہو گئی ہے، اب اس کے اوپر آپ مسا کر سکتے ہو. مقیم کے لیے دن، ایک دن اور ایک رات، اور مسافر کا تین دن تین راتیں. یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ ذرا مشکل ہے. ایک شخص پاؤں میں زخم ہے, اب اس نے موزہ پہنے صبح فجر کی نماز میں, اب ہمیں یہ شرط رکھی کہ دونوں پاؤں دھونے کے بعد ہی وہ پہن سکتا ہے موزے. اس نے ایک پاؤں میں اس کی تکلیف ہے, پانی لگتا ہے تو بیماری بڑھ جاتی ہے, اس کو دھو نہیں سکتا, وہ کیا کرے گا؟ اس کے لیے بار بار پانی لگانا مشکل ہے, وہ تو مسح کرنا چاہتا ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ جو حصہ دھو سکتا ہے وہ دھوئے, وضو کا جو حصہ. فتق اللہ مسلطا ہے, اب اس کا ایک پورا پاؤں رہ گیا, دھو نہیں سکتا, اسے مسح بھی نہیں کر سکتا, اسے کیا کرے گا؟ پوری طہارت کے لیے اس نے تیمم کرنا ہے. ایک قول ہے, دوسرا قول بھی ہے کہ ضرورت نہیں ہے, لیکن یہاں پر یہ قول جو ہے یہ قوی قول ہے کہ تیمم کرے. اب تیمم کرنے کے بعد طہارت پوری ہو گئی کہ نہیں؟ اس کی طہارت پوری ہو گئی, اب اس نے موزے پہن لیے, اب وہ مسح کرے گا سارا دن اس کے اوپر, کوئی مشکل نہیں. یعنی یہاں پر یہ بیان کیا گیا کہ شرط جو ہے طہارت کو مکمل کرنے کے بعد, یہ شرط ضروری ہے, طہارت مکمل کرنے کے بعد آپ موزے پہن سکتے ہیں, پھر مسح کر سکتے ہیں آپ. کیا جائز ہے کسی کے لیے, سوال نمبر 9, کہ وہ امامہ پر مسح کرے, پگڑی پر مسح کرے, اگر کوئی بھی عذر نہیں, نہ کوئی بیماری ہے نہ کوئی تکلیف ہے, لیکن وہ صرف اسے اتارا نہیں چاہتا, وضو کیا ہے, پگڑی پر مسح کر لیا. اس کے جواب میں فتح اللجنۃ الدائمہ اللہ تعالی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد فرماتے ہیں, للمتوضی, وضو کرنے والے شخص کے لیے جائز ہے, ان یمسح ما ظہر من رأسی و شعری و یتمم المسح علی امامتہ اذا کان لبسها علی طہارہ يوم ليل المقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر كالخفين لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. جواب یہ ہے, جائز اس شخص کے لیے کہ وہ پگڑی پر مسح کرے, بشرط یہ کہ اس نے پگڑی کو پہنا ہو مکمل طہارت کے بعد. مکمل طہارت ہو چکی ہے, شروع میں پگڑی پہنی ہے, اب اسے وضو کرنا ہے, تو وہ جو حصہ ظاہر ہے سر کا وہاں پر مسح کرے, اور جس کے اوپر پگڑی وہ اس کے اوپر ہاتھ پھیر لے, یعنی ہاتھ گیلے کرنے کے بعد جیسے سر کا مسح ہوتا ہے مکمل طریقے سے پورا مسح کر لے, اس کے لیے جائز ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے انہوں نے ایسا کیا. یاد رہے, کوئی بیماری نہیں, کوئی تکلیف نہیں ہے موضوع میں, کوئی بیماری کوئی تکلیف نہیں ہے, کیا ہے؟ آسانی ہے. سوال نمبر 10, ایک شخص نے موزہ پہن لیا اور اسے مسح کیا ظہر کے وقت, فجر کے وقت اور ظہر کے وقت اور عصر کے وقت, اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اسے اتار دیا, تو کیا اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا اس کی طہارت درست رہتی ہے؟ ہمیں جواب دے دلیل کے ساتھ, کیونکہ بعض کہتے ہیں کہ ٹوٹ جاتا, بعض کہتے نہیں ٹوٹتا. فتح اللجنۃ الدائمہ جواب میں بیان کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ پر حمد و ثنا بھیجنے کے بعد, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد بیان کرتے ہیں, اس مسئلے میں کوئی بھی صریح نص نہیں ہے, کوئی یعنی دلیل نہیں ہے, صریح نص نہیں ہے, اور یہ نظری مسئلہ ہے. اجتہاد میں اس مسئلے کی گنجائش ہے کہ اجتہادی مسئلہ ہے, واضح دلیل نہیں ہے اس مسئلے میں, اس لیے علماء کا اختلاف ہوا ہے. ابراہیم نخعی, زہری, مکحول, اوزاعی, اسحاق, شافعی, احمد رحمت اللہ علیہ اجمعین یہ فرماتے ہیں, امام احمد کا ایک قول ہے, فرماتے ہیں ينتقض, اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے, وجہ لأن الوضوء بطل في بعض الأعضاء فبطل في جميع كما لو أحدث, کیونکہ اس کا وضو باطل ہو گیا ہے ایک حصے کا, یعنی پاؤں تو اس نے ابھی دھوئے نہیں ہیں, وقت ختم ہو گیا اس کا, کیونکہ اس نے اتار لیا ہیں جرابیں, تو اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے اس طریقے سے جیسا کہ اس نے وضو کیا ہی نہیں. وقال ابو حنیفہ, امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں يجزئه غسل قدمیه, تو اگر پاؤں دھو لے تو کافی ہے. وہ قول اخر الشافعی, امام شافعی کا دوسرا قول ہے یہ, روایت اخرى عن امام احمد, امام احمد کا دوسرا قول ہے یہ, ایک قول ہوا تھا کہ باطل, دوسرا قول ہے پاؤں دھو لے کافی, وضو نہ کرے پاؤں دھونے کافی ہے. لانه لو صلى بلا غسل قدميه لكان مصلى بقدمين غير مغسولتين, کیونکہ اگر وہ ایسے نماز پڑھ لے جس میں مساح کی وجہ اتر گیا, اب پاؤں بغیر طہارت کے ہیں, اگر وہ ایسے پڑھ لے تو یعنی پاؤں رہ گئے, اس میں غسل نہیں ہوا, دھوئے نہیں ہیں, تو دھونے کافی, پورا وضو نہ کرے, صرف پاؤں دھونے کافی ہے جڑیں اتارنے کے بعد, اگرچہ اس کا وضو برقرار ہے. وقال ابراہیم النخعی فی روایت عنہ, ابراہیم النخعی کی ایک اور روایت ہے, لا ينتقض وضوء بنزعها ولا يجب عليه غسل رجليه بل یصلی دون ان یجدد وضوءا او غسل رجلیہ. تیسرا قول ہے علماء کا کہ اس کا وضو درست ہے، نہ وہ پاؤں دھوئے گا اور نہ ہی وہ دوبارہ وضو کرے گا، اس کے وضو درست ہے. وہ بھی قال ابن حزم و جماعہ، امام ابن حزم اور بعض علماء نے یہ بیان کیا ہے. لأن الاصل انه كان متوضئا، کیونکہ اصل یہ ہے کہ وہ اصل وضو میں تھا. ولم يطرا عليه حدث ينقض وضوءه، نہ اس کو کوئی حدث ہوا جس کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ گیا. والاصل البقاء على ما كان، اصل یہ ہے کہ جو صورت پہلے موجود تھی اسی پر بقا ہونا چاہیے. طہارت ہے تو طہارت موجود ہے. حتى يثبت الدليل ينقل عنه، حتی یہ کہ کوئی دلیل نہ آ جائے جو ہمیں اس طہارت سے ناپاکی کی طرف لے کے آئے. والاول ارجح واحوط وهو انتقاض الوضوء فتاوى اللجنة الدائمة کے نزدیک جو پہلا قول ہے وہ بہتر ہے، راجح ہے اور احوط ہے. احتیاط اسی میں ہے کہ دوبارہ وضو کر لیا جائے. یہ اختلافی مسئلہ ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وضو نہیں ٹوٹا تو درست ہے، اختلاف میں جانے کی ضرورت ہی نہیں. میں پہلے درس میں بیان کر چکا ہوں، لیکن یہاں پر فتح الجن میں ہم جب بات کریں تو انصاف کی بات یہ ہے کہ ان کا کیا قول ہے. ان کا قول یہی ہے کہ وضو دوبارہ کر لیں تو بہتر اور احوط ہے. احوط کا کیا مطلب ہے؟ احتیاط اسی میں ہے. یعنی اگر کوئی شخص آپ کے سامنے جراب اتار لیتا ہے تو ہم کہتے ہیں دوبارہ وضو کرو. ایک اس نماز پڑھ کے آتا ہے کہ میں نے ایسے کر کے نماز پڑھیں، یہ نہیں کہ دوبارہ نماز پڑھو. ٹھیک ہے، تیمم کے متعلق بعض مسئلے بیان کرتے ہیں. حکم تیمم کیا ہے؟ پہلا سوال، کیا حکم تیمم کا؟ واجب ہے، بھول گئے، واجب ہے. کس کے لیے؟ جس نے پانی کھویا، یعنی پانی اسے نہیں ملا، یا پانی موجود ہے لیکن وہ عاجز ہے اس کے استعمال کرنے سے، یا اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے. دوسرا سوال، ہم بدو ہیں، بر میں رہتے ہیں، صحرا میں رہتے ہیں، اور پانی ہم سے 50 کلومیٹر دور ہے، اور جب گاڑی پر ہم جاتے ہیں پانی لینے کے لیے، اور اس پانی سے جو پانی لے کے آتے ہیں ہم بھی استعمال کرتے ہیں اور ہمارے بھیڑ بکریاں اونٹ وغیرہ بھی استعمال کرتے ہیں، تو کیا ہم اس پانی سے وضو کریں اور غسل بھی کریں جنابت سے؟ کیونکہ ایک بعض گھروں میں 10-10 افراد ہیں تو پانی ہمیں کم پڑ جاتے، تو ہمیں بتائیں ہم کیا کریں. جواب میں فتح الجنۃ الدائمہ، اللہ تعالیٰ پر حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد فرماتے ہیں، فرض اللہ الوضوء والغسل في حالة في حالة وجود الماء، اللہ تعالیٰ نے فرض کیا وضوء اور غسل جب پانی موجود ہو. واوجب التيمم عند فقد الماء او تعذر استعماله لمرض او نحوه، اور تيمم اس وقت فرض کیا، واجب کیا اللہ تعالیٰ نے جب پانی موجود نہ ہو یا موجود لیکن استعمال کرنے سے کوئی عاجز ہو. فقال تعالى، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وان کنتم جنبا فتطہروا وان کنتم مرضى او على سفر او جاء احد منکم من الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منه. سورۃ المائدہ آیت نمبر 6. وحيث ان السائل ذكر انهم ياتون بالماء لسق الابل والغنم فهم واجدون للماء، سائل نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ گاڑوں پر جا کر اونٹوں اور بکروں کے لیے پانی لے کے آتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پانی پاتے ہیں، پانی موجود ہے اور وہ لے بھی آ سکتے ہیں. فیلزمہم الوضوء والغسل، تو ان پر واجب ہے، لازم ہے ان کے لیے کہ وضو بھی کرے غسل بھی کرے پانی سے. اور یہ کہ وہ بدو ہیں، بر میں رہتے ہیں اور پانی 50 کلومیٹر دور ہے ان سے، تو یہ کوئی عذر نہیں ہے جس کی وجہ سے تیمم کے لیے جائز ہو جائے. کیونکہ اگر جب تک تم گاڑیوں پر پانی لے کے آتے ہو آسانی سے لے کے آ سکتے ہو تو تمہارے لیے جائز ہے کہ تم تیمم کرو. تیسرا سوال، کیا تیمم سفر میں مطلق ہے حتیٰ کہ پانی بھی موجود ہو؟ یعنی جو مسافر ہے وہ صرف تیمم کرتا رہے، اگر جب پانی بھی قریب ہو پھر بھی تیمم کرتا رہے؟ جواب میں کیا جواب ہے، کوئی جانتا ہے؟ نہیں، شرط وہی ہے، سفر شرط ہے تیمم کی؟ نہیں ہے. جواب میں اللہ تعالیٰ پر حمد و ثنا بھیجنے کے بعد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد، جواب میں لجنہ دائمہ فرماتے ہیں، المسافر لا يتيمم الا اذا كان مريضا مرضا يضره مع استعمال الماء، أو لا يقدر على استعماله، أو لم يجد الماء. مسافر تيمم نہیں کر سکتا الا یہ کہ وہ مریض ہو، پانی استعمال نہ کرے، پانی استعمال کرنے سے اس کی مرض بڑھ جاتی ہو، یا پانی کا استعمال نہ کر سکے، یا تیسرے نمبر پر پانی موجود نہ ہو. اور پھر آیت کریمہ وہی جو ابھی میں نے بیان کی ہے، پھر دلیل میں بیان کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ان الله كان عفوا غفورا. سوره النساء اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم سفر پہ ہو یا مریض ہو یا سفر پہ ہو اور تمہیں قضاء حاجت آ جائے، پخانہ یا پیشاب یا وضو ٹوٹ جائے، یا لمستم النساء عورتوں سے جمع ہو جائے. وہ صرف فرماتے ہیں لمستو، لمس مطلب یہ لمس نہیں، چھونا نہیں، چھونا خاص ہے یعنی جمع. فلم تجدوا ماء اور تم پانی نہ پاؤ تو کیا کرو، فتیمموا صعیدا طیبا، تب تم تیمم کر لو. اور پھر دوسری آیت بیان کی ہے سورۃ المائدہ، اور جو بھی میں نے بیان کی ہے آخر میں بیان کرتے ہیں، فاشترط سبحانه في العدول عن الطهارة المائية الى الطهارة الترابية، جب پانی کی طہارت نہ ہو سکے تب مٹی کی طہارت اختیار کی جاتی ہے، دوسرا راستہ نہیں ہوتا. الا یہ کہ جب تک کہ وہ پانی نہ پائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعلت الارض مسجدا وتربتها طهورا اذا لم نجد الماء، ہمارے لیے زمین کو مسجد بنایا گیا اور مٹی کو، اس کی مٹی کو طہور بنایا گیا یعنی پاک بنایا گیا اگر ہم پانی نہ پائیں، پانی موجود نہ ہو. اسی بخاری مسلم نے روایت کیا. اور جو مریض پانی استعمال نہ کر سکے خود پانی استعمال نہ کر سکے، یا کوئی اور شخص نہ ہو جو اس کے لیے مدد کے لیے موجود ہو، یا اس کو استعمال کرنے سے اس کی مرض بڑھ جاتی ہو، تو وہ تیمم کر لے، اس کے لیے کافی ہے ارشاد باری تعالیٰ، فاتقوا اللہ ما استطعتم. اگر میں صحرا میں ہوں اور پانی ہو لیکن تھوڑا ہو جس سے وضو نہ کیا جا سکے، کیا کرنا چاہیے؟ تو جواب میں، استعمل الماء الموجود فی ما یکفی من الاعضاء، پانی استعمال کر لے، یعنی پینے کو اس کے پاس ہے لیکن اتنی پانی میں تھوڑا سا پانی زیادہ ہے جو وضو کے لیے کافی نہیں ہے، تو کیا کرے گا؟ اپنے استعمال کا پانی موجود ہے، اس کو بیچ میں ملاتا ہے تو اس کا پینے والا پانی کم ہوتا ہے، جو وافر مقدار میں ان کو پانی ملا اس کو کیا کرے گا؟ جواب میں فرماتے ہیں، استعمل الماء الموجود، وضو شروع کرے جتنا پانی موجود ہے، جب پانی ختم ہو جائے، طہارت پوری ہو جائے تو الحمدللہ، نہیں پوری ہوئی تیمم کر لے بعد میں، یا طہارت کو پورا کرنے کے لیے تیمم کر لے. ارشاد باری تعالیٰ، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا امرتکم بامر فاتوا منه ما استطعتم، متفق علیہ. جب تمہیں میں کوئی حکم دوں تو اس حکم کو بجا لانے کے لیے جتنی تم میں طاقت ہو اتنی ہی اس کو بجا لاؤ. ایک شخص سے، سوال نمبر 6، ایک شخص سے وہ صبح اٹھا ہے جنابت کی حالت میں، پانی تو ہے لیکن کم پڑتا ہے، اسے غسل نہیں کر سکتا، وضو کر سکتا ہے بس اس پانی سے، غسل نہیں کر سکتا، کیا کرے گا؟ وہی صورت ہے. جواب میں، اللہ تعالیٰ پر حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد جواب میں فرماتے ہیں، اذا لم یجد ما اصابته من اصابته جنابا ما یکفی الغسل فلیتوضا، اگر ایسا شخص ہے جنابت ہوئی ہے، پانی کم ہے، وضو کر سکتا ہے، غسل نہیں کر سکتا، وضو کر لے گا، وضو کرنے کے بعد تیمم کر لے گا، کیونکہ وضو سے حضرت اکبر پاک نہیں ہوتا، یاد رکھے حضرت اکبر کے لیے غسل ضروری ہے، غسل نہیں ہو سکتا پانی نہیں ہے. ایسے جو پانی موجود ہے، پانی تو ہے بھی صحیح نہیں بھی صحیح، یہ ایسے کنڈیشن بیان کی جا رہی ہے، ایک پیچیدہ کنڈیشن ہے، پانی ہے بھی ہے اور نہیں بھی ہے، تیمم نہیں کر سکتے، نہیں ہے تو تیمم کریں گے، اب پانی ہے لیکن کم مقدار میں ہے، کرنا غسل ہے، وضو کے لیے کافی ہے، پہلے کرنا وضو تھا اس کے لیے کافی نہیں، تو فتق اللہ مساطہ تم کا قاعدہ یاد رکھیں، کیا کریں گے؟ جتنا ہے اس کو استعمال کریں، وضو پورا ہو گیا اور غسل کے لیے کیا کریں؟ تیمم کر لیں. بعد بعد وضو کے بعد تیمم کریں. سوال نمبر 7، کیا تیمم لازم ہے عورتوں اور مردوں کے لیے یا صرف مردوں کے لیے خاص ہے عورتوں کے لیے نہیں اگر پانی موجود نہ ہو؟ کیا جواب ہے؟ دونوں کے لیے. بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ کو حمد و ثنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد جواب ہے، الاصل فی الاحکام العموم للرجال والنساء جميعا. اصل احکام شریعت میں جو ہے بنیادی طور پر مرد اور عورت دونوں کے لیے حکم ہوتا ہے. الا ما جاء فيه استثناء لاحدهما، الا کہ کوئی دلیل ہو جو ایک کو مستثنا کر لے کہ یہ صرف مردوں کے لیے، صرف عورتوں کے لیے. پھر وہی آیت کریمہ بیان کی ہے سورۃ المائدہ والی آیت نمبر 6. تو اس آیت کریمہ میں حکم ہے تیمم کا عام مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، اور اس کے طریقے میں بھی ہم فی حکمی سوا، اور اس حکم میں دونوں برابر ہیں. فیش تیمم للنساء مثل الرجال، بس عورتوں کے لیے مردوں کے لیے دونوں کے لیے تیمم جائز ہے، مشروع ہے. بجمع اہل العلم، اور اس میں اجماع ہے اہل علم کا، اختلاف نہیں ہے. اگر کوئی شخص آئے، سوال نمبر 8، اور نماز قائم ہو جائے اور وہ وضو پر نہ ہو، تو کیا جماعت کو پانے کے لیے تیمم کر لے یا نہیں؟ کیا خیال ہے؟ مفتی حضرات بیٹھے ہیں، جب تک وہی بات ہے، دیکھیں بنیاد کی طرف جائیں، جب تک پانی موجود ہے تیمم جائز ہے اگرچہ نماز چلی نہ جائے. یعنی اگر نماز بعد جماعت چلی جاتی ہے چلی جائے، لیکن جب تک پانی موجود تیمم جائز ہے، یہ قاعدہ ہے. جواب میں اللہ تعالیٰ حمد و ثنا بھیجنے کے بعد و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد جواب ہے، لا یجوز التیمم، اس کا تیمم جائز نہیں ہے. لیدرک الجماعت، کہ وہ جماعت کو پالے. بل یجب علیہ ان یتطہر، پر واجب ہے کہ وہ یتطہر الطہارۃ المائیہ، کہ وہ پانی سے طہارت کر لے. ولو فاتتہ الجماعت، اگرچہ اس کی پوری جماعت چلی جائے، نماز با جماعت چلی، وہ بعد میں دوسری جماعت کر لے یا خود اکیلے پڑھ لے. اگلا سوال ہے نمبر 9، میری ماں بوڑھی ہے، عمر رسیدہ ہے، اور ہمارے علاقے میں شدید ٹھنڈا پانی ہے، اور وہ اس سے فجر کی نماز خاص طور پہ وضو نہیں کر سکتی ان سے، تو کیا اس کے لیے، کیا ان کے لیے جائز ہے کہ وہ تیمم کر لے؟ اور جب وہ تیمم کر لیتی ہیں تو وہ نماز پڑھ لیتی ہیں، تو وہ یہ سمجھتی ہیں کہ میری نماز نہیں ہوئی، اور وہ اس نماز دوبارہ دہرا لیتی ہیں سورج نکلنے کے بعد. جواب میں اللہ تعالیٰ پر حمد و ثنا بھیجنے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد جواب ہے، یجب استعمال الماء عند الطہارہ فی الشتاء اذا کان عند ما یسخن به الماء، اگر کوئی بھی ایسا طریقہ ہو جس سے پانی گرم کیا جا سکتا ہے تو پانی گرم کرو پھر نماز پڑھو. اگر کوئی بھی ذریعہ نہیں پانی گرم کرنے کا، تیمم کر کے نماز پڑھ لو، نماز جائز ہے. پانی گرم کرنے کا دیکھیں، اگر ٹائم نکل رہا ہے اور نماز ہے، وہ نماز جو آپ دو اکٹھے کر سکتے ہو، جمع کر سکتے ہو، ظہر اور عصر کی، مغرب عشاء کی، تب تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ لیٹ کریں. مسئلہ ہوتا ہے فجر کی نماز کا، اب وقت نکل رہا ہے، پانی گرم کرتے کرتے جو ہے وقت نکل جاتا ہے، یہاں پر آپ تیمم کر سکتے ہیں، بشرطی ہے کہ ایک شرط ہے یہاں پہ، آپ بھی کوتاہی نہ ہو. لیکن دیکھیں فجر کا کتنا لمبا ہوتا ہے وقت، فجر کا لمبا ہوتا ہے نا، اگر آپ پانی گرم بھی کریں تب اتنا وقت نہیں لگتا ہے. لیکن انسان خود اٹھے 5 منٹ پہلے، اب اسے پانی بھی گرم کرنا ہے، پھر اگر ایک مرتبہ ہو گیا تو اس کے لیے، لیکن معمول کی بات کر رہا ہوں میں، ایک مرتبہ ہوگی اس کے بعد درست تیمم کر لے، کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ. لیکن روزانہ ایسے کرنا ہے اس نے، جب اس کو پتہ ہے شدید سردیاں ہیں اور پانی گرم ہی کرنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھے. کیونکہ ما یتم بھی الواجب الا بھی فہو واجب، جس چیز سے واجب پورا ہوتے تو وہ چیز بھی واجب ہو جاتی ہے. اب پانی گرم کر رہا اس کے لیے واجب ہو گیا، جیسے کہ وضو اس کے لیے شرط اور واجب ہے. اگلا سوال ہے نمبر 10، سکول میں ظہر کی نماز سے پہلے پانی منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا، اور ہمیں یقین ہے کہ سکول کے باہر پانی موجود ہے، یہ تو یقینی بات ہے، لیکن سکول کا دروازہ بند ہے اور وہ چھٹی کے وقت ہی کھل سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں کھل سکتا، تو کیا ہم تیمم کر کے نماز پڑھ لیں؟ کیا خیال ہے؟ یا اور چھٹی ہوتی ہے عصر سے پہلے، تقریباً 1.5 گھنٹہ عصر سے پہلے چھٹی ہو جاتی ہے، جواب تو واضح ہے، کیا خیال ہے؟ کریں گے تیمم؟ نہیں کریں گے تیمم. جواب میں اللہ تعالی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد، لا یصح التیمم مع وجود الماء، جب تک پانی موجود ہے تو تیمم صحیح نہیں ہے، مع وجود الماء القریب، جو قریب، جب تک پانی قریب ہے موجود ہے تیمم جائز نہیں ہے. ولکم ان تؤخر الصلاة عن اول وقتها، تمہارے جائز ہے کہ تم نماز کو دیر سے پڑھ لو، آخری وقت میں پڑھ لو. وتنتظر الماء، اور پانی کا انتظار کرو، ما دام الوقت باقی لم يخرج، جب تک کہ وقت باقی ہے نکلا نہیں ہے. نمبر 11، اذا كنت مسافر ودخل وقت الظهر ولا معي ماء اتوضا به، میں مسافر ہوں، اگر میں سفر پہ ہوں اور ظہر کا وقت آ جائے، میرے پاس پانی نہیں ہے جس سے میں وضو کروں، اور تقریباً میرے اور اگلے اسٹیشن یا اگلے شہر کے درمیان میں تقریباً 2 یا 3 گھنٹے کا راستہ ہے، اور میں وہاں پر اس وقت پہنچ سکتا ہوں کہ ظہر کا وقت ابھی باقی ہے، کہ کیا میں تیمم کر کے نماز پڑھ لوں یا میں انتظار کروں جب تک کہ اس شہر کی طرف نہیں جاتا؟ جواب میں اللہ تعالیٰ پر حمد و ثنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجنے کے بعد، جب نماز کا وقت داخل ہو جائے تو واجب ہے ہر مکلف پر کہ وہ پانی کو ڈھونڈے، اگر پانی نہ ملے تو وہ تیمم کر لے اور نماز پڑھ لے، اور انتظار نہ کرے کہ اگلے والے 3 گھنٹے کے بعد یا 2 گھنٹے کے بعد جس شہر کی طرف جا رہا ہے وہاں پر جا کے وہ وضو کر کے نماز پڑھے، جبکہ وہ یعنی رکا ہوا ہے، یعنی رکا ہے، پڑاؤ ڈالا ہے، گاڑی چل نہیں رہی ہے، اگر چلتی بھی گاڑی رکا نہیں راستے میں تب تو وہاں پہ جا کے پڑھ لے، لیکن جگہ پہ رکا ہے، اسے پانی نہیں ملا، اب وہ تو تھوڑا سا ریسٹ کر رہا ہے، تو اس کے لیے جائز ہے کہ تیمم کر کے یہاں پہ نماز پڑھ لے، لیکن اگر گاڑی میں جا رہا ہے، مسلسل جا رہا ہے اور رکا نہیں ہے ریسٹ کے لیے، اور 2 گھنٹے کے بعد اسٹیشن آنے والا ہے، وہاں پر پانی بھی موجود ہے، زور کا وقت بھی ابھی باقی ہے، تب کیا کرے گا؟ تب تو جائے گا اور وہیں سے وضو کرنے کے بعد ہی نماز پڑھ لے گا. اگر ایک نمبر 12، اگر کوئی مسافر ہے جو قصر نماز پڑھتا ہے اور تیمم کرتا رہتا ہے، تو کیا ایک تیمم سے باقی نمازیں پڑھ سکتے ہیں یا ہر نماز کے لیے تیمم کرنا پڑے گا؟ جب وضو ایک کافی ہے تیمم بھی ایک کافی ہے، جواب بھی ہے یہ، یکفی ہی تیمم واحد للصلاه اکثر من فرض، ایک تیمم کافی ہے کہ ایک زیادہ فرض پڑھنے کے لیے یا نفل پڑھنے کے لیے بھی کافی ہے، جب تک کہ وہ طہارت پہ ہو اور جب تک کہ وہ پانی نہیں پاتا، جب پانی اسے مل جائے تو اس کا تیمم باطل ہو جاتا ہے. اگلا سوال ہے، حد کیا ہے مرض کی جس کے لیے تیمم، مرض کی حد کیا ہے جس سے ہم تیمم کر سکیں؟ سوال یہ ہے، اب کیا ہر مرض میں تیمم کریں یا کوئی خاص حد بھی ہے مرض کی؟ پانی موجود ہے، ایک شخص مریض ہے، اب وہ کب تیمم کرے اور کب پانی کا استعمال کرے وضو کر رہے، سوال یہ ہے. جواب، اللہ تعالیٰ حمد و ثنا و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد، ان المرض الذي يشرع عند حصول التيمم هو المرض الذي يخشى من استعمال الماء، یہ قاعدہ ہے، تیمم اس مرض کے لیے مشروع ہے جس مرض میں پانی کا استعمال نقصان دہ ہوتا ہے، اور یہ نقصان یا تو تکلیف بڑھ جائے چاہے درد بھی محسوس کیوں نہ ہو. شریعت کہتی درد آسان شریعت ہے, فطرت کا دین ہے, اگر درد ہوتا ہے تو نہ استعمال کرو. یا ہیلنگ کا ٹائم, تندرستی کا جو وقت ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اگر پانی نہ لگنے سے دو دن میں ٹھیک ہوتا ہے مریض, اور پانی لگنے سے چار دن میں ٹھیک ہوتا ہے, تو پانی استعمال نہ کرے. تو یہ ترازو, یہ پیمانہ ہے. جس پانی کے استعمال سے مرض بڑھ جاتی ہے یا تکلیف بڑھ جاتی ہے, اس میں ایسے کنڈیشن میں تیمم کرنا جائز ہے. ایک شخص کہتے ہیں کہ میں بستر پر پڑا ہوا ہوں اور حرکت نہیں کر سکتا ہوں کسی بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے, کسی بھی وجہ سے, تو میں کیسے طہارت کروں اور کیسے نماز پڑھوں؟ جواب میں اللہ تعالیٰ پر ہم دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجنے کے بعد, نمبر ایک, طہارت کے لیے ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ پانی سے طہارت کرے. اگر وہ عاجز ہو جائے پانی کے استعمال کرنے سے یا مرض کی وجہ سے, تو وہ پاک مٹے سے تیمم کر لے, اور اگر تیمم سے بھی عاجز ہو جائے تب وہ طہارت اس کے لیے ساقط ہو جاتی ہے, اور وہ اپنی جیسی حالت ہے ویسے نماز پڑھ لے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتق اللہ مستطعتم, اور اللہ تعالیٰ فرمائے وما جعل علیکم فی الدین من حرج, اللہ تعالیٰ نے دین میں کوئی تنگی نہیں, دین میں کوئی تنگی نہیں کی. اما ما تعلق بالخارج من البول والغائط, اور جو کچھ نکلتا ہے پیشاب اور پیخانے سے, تو اس کے لیے استجمار کافی, استجمار پتھر سے اس جگہ کو صاف کر لیں, کیا پتھر ہو یا کوئی ٹشو کسی بھی پاک چیز سے, تین مرتبہ کم سے کم تین مرتبہ آئے, تین یا تین سے زیادہ مرتبہ اس کو صاف کر لیں جب تک کہ وہ جگہ پاک نہیں ہو جاتی. اور نماز کے لیے مریض کے لیے واجب ہے, فرض ہے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے, اگر نہیں تو بیٹھ کر, اور اگر نہیں تو لیٹے ہوئے نماز پڑھ سکتا ہے. جیسے کہ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صل قائما, کھڑے ہو کر نماز پڑھو, فعلم تستطع فقاعدا, اگر نہیں پڑھ سکتے کھڑے ہو کر تو بیٹھ کے نماز پڑھو, فعلم تستطع فعلی جنوب, اگر نہیں تو لیٹ کر. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتق اللہ مستطعتم. ہم بدو ہیں, صحرا میں رہتے ہیں, میں نے دیکھا کہ بعض لوگ جو ہے وہ تیمم کرتے ہیں, پانی کا استعمال نہیں کرتے اور نماز پڑھ لیتے ہیں بغیر کسی وجہ کے. جواب میں ان کے لیے تیمم جائز نہیں ہے جب تک کہ پانی موجود ہے, اور جب تک کہ وہ پانی کا استعمال کر سکتے ہیں تو ان کے لیے ضرور ہے کہ وہ پانی سے وضو کر غسل کرے. کیا غسل اور وضو کے لیے ایک تیمم کافی ہے, دونوں کے لیے الگ الگ تیمم کیا جائے؟ یعنی حضرت اکبر حضرت اصغر ہے, کیا حضرت اکبر کے لیے دو تیمم, اصغر کے لیے ایک, یا اس کے لیے الگ اس کے لیے الگ؟ ایک ہی تیمم کافی ہے, حضرت اکبر ہے اصغر ہے, ایک تیمم کافی دونوں کے لیے. ایک شخص کو جرابت بھی ہے اور پیشاب بھی خارج ہوا ہے تو کیا کرے گا؟ اسے غسل کرنا ہے, تو تیمم اس کے لیے ایک, یہ نہیں کہ ایک تیمم حضرت اصغر کے لیے اور دوسرے تیمم حضرت اکبر کے لیے, ایک تیمم کافی دونوں کے لیے. کیا اس شخص کا اس طریقے سے تیمم کرنا جائز ہے کہ وہ چھوٹا سا پتھر لے لیتا ہے انڈے کی شکل کا, انڈے کے سائز کا, اور اوپر ہاتھ پہ اور چہرے پہ اسے پھیرتا رہتا ہے, کیا جائز ہے؟ اصل یہ ہے کہ مٹی سے تیمم کرنا چاہیے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فتیمم صعیدا طیبا فامسح بوجوہ ایدیکم منہ, مٹی سے تیمم کرنا ہے. اور جس چیز پر غبار ہو, جیسے پہلے بیان کیا ہے, مٹی ہے, پتھر ہے, کنکر ہے, کوئی بھی ہے, اسے تیمم ہو سکتا ہے. اور اگر اگر مٹی جو ہے یہاں پہ دلیل بیان کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اعطی تمہ لم یعط نبی من انبیاء, مجھے وہ چیز عطا کی گئی جو کسی اور نبی کو نہیں عطا کی گئی, جو تراب طہور, میرے لیے مٹی کو پاک کر دیا گیا. اسے احمد نے روایت کیا تو جواب میں فرماتے لو کان غیر التراب طہور لذکرہ اللہ, اگر مٹی کے لیے کوئی اور چیز پاک ہو تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور بیان فرماتا ہے, لیکن اگر وہ ایسی جگہ پہ جہاں پر مٹی موجود نہ ہو تو پھر وہ کنکر ہو کسی بھی چیز پہ وہ تیمم کر سکتا ہے. اور جس پتھر کا آپ نے ذکر کیا اس کا استعمال تیمم کے لیے جائز نہیں. اگلا سوال ہے، میں گھر میں ہوتا ہوں، میرے پاس مٹی بھی نہیں ہوتی اور میرے پاس کوئی اور شخص نہیں جو میرے لیے کوئی مٹی لے کے آئے، تو کیا میں اپنے قالین پر تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ اس کے جواب میں تمہارے پر واجب ہے کہ تم تیمم مٹی سے کرو، پاک مٹی سے، اگر پانی نہ ہو یا پانی کا استعمال نہ کر سکے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسُحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ فَإِنْ عَجَزْتَ عَنِ التُّرَابِ، اگر تم مٹی نہ لا سکو تو زمین پر جو بھی آپ کے کمرے میں جو بھی زمین نظر آ رہی ہے تو اس پر آپ ہاتھ مار کر یعنی تیمم کر کے، جائز ہے کہ آپ اس طرح سے تیمم کر لو اگر اس پہ غبار موجود ہو، غبار نہیں ہے تو تیمم درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. آخری 20واں سوال بیان کرتے ہیں. یہ دوسرا سوال جواب دے چکے ہیں، کیا جو تیمم کرنے والا ہے جب تیمم کرتا ہے تو وہ کہاں تک اپنے ہاتھ کو مسح کرے، کوہنیوں تک یا صرف ہتھیلیوں کے اوپر، اور ایک تیمم سے کتنی نمازیں پڑھ لے، اس زمین پر کتنی مرتبہ ہاتھ مارے؟ جواب واضح ہے، پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ہاتھ کتنے مرتبہ ہمارے، ایک مرتبہ. کہاں تک مسح کرنا ہے؟ کفین، کوہنی تک درست نہیں ہے. اور کتنی نمازیں پڑھ سکتا ہے؟ ساری نماز، جب تک اس کا وضو برقرار ہے، نمبر دو جب تک پانی موجود نہیں ہے، نمبر تین جب تک کہ وہ پانی کو استعمال کر نہیں سکتا، تکلیف میں ہے. سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. یہاں پہ بعض سوال ہیں، کون سا سوال اس میں سے پڑھنا ہے؟ مسنون اعضاء کے غسل اور وضو کے احکام. اب سوال لکھ کے دیتے تو بہتر تھا، میں اخبار کیسے پڑھ سکتا ہوں تھوڑے سے وقت میں؟ مگر میں نہیں جانتا کہ یہاں پہ کیا لکھا ہے، ایک قاعدہ میں ضرور بیان کرتا ہوں. اگر ہاتھ کٹا ہوا ہو یا پاؤں کٹا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، تو وضو کیسے کرے؟ اس کی تفصیل یوں ہے، اگر ہاتھ یا پاؤں کٹا ہے اس حصے سے جس کو دھونا وضو کے لیے ضروری ہے، تو پھر جو حصہ باقی ہے اس کو دھو لیا کرے جو باقی ہے. مثال، ہم بازو ہاتھ دھوتے ہیں، بازو جو ہے وہ کوہنی تک دھوتے ہیں، اگر ہاتھ کٹا ہے رسٹ سے، ہتھیلی سے، تو کیا کریں گے ہم؟ جو حصہ باقی ہے اس کو بھی دھوئیں گے اور کوہنی تک دھوئیں گے. اگر ہاتھ کٹا ہوا ہے کوہنی سے، صرف کوہنی کو ہم دھوئیں گے. اگر ہاتھ کٹا ہے اوپر سے، یہ جو آرم کا بازو کا جو اوپر والا حصہ ہے بغل کے قریب، یہاں پر ہم کچھ نہیں کریں گے، پانی نہیں لگائیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ حصہ دھونے والا ہے نہیں دھونے والا. اور پاؤں کے لیے بھی یہی تفصیل ہے، ٹھیک ہے؟ اگر گھٹنے سے پاؤں کٹا ہوا ہے، پانی لگانے کی ضرورت نہیں کیونکہ گھٹنا دھونے کی جگہ نہیں ہے. اگر ٹخنے کے نیچے ہے، جو حصہ باقی اس کو دھو لیں گے. ٹخنے کے اوپر ہے نہیں، ٹخنے کی جگہ ہے دھوئیں گے. اب جو مصنوع اعضاء ہوتے ہیں، اب ایک شخص نے پلاسٹک ہاتھ لگایا ہوا ہے، پلاسٹک کا ہاتھ ہے، ہم دیکھیں گے وہ کہاں تک ہے. اگر ہے وہ اوپر تک جہاں جو اسے دھونا نہیں ہے، تو اس کو دھونے کا کیا فائدہ ہے؟ وہ اس کو اپنا ہے ہی نہیں، اس کو ہاتھ ہی نہیں ہو، یاد رکھیں وہاں اس کو دھونے کا ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر وہ ہاتھ ہے اس حصے سے جو اس سے دھونا ضروری ہے، تب ہاتھ کو اتارنا اور اس جگہ کو دھونا ضروری ہے، یہ یاد رکھیں. اگر اس کا اتارنا آسان ہے، بلکہ آسان ہی ہوتا ہے، عام طور مصنوعی جو ہوتے ہیں مشکل نہیں ہوتی، تو وہ ہاتھ کا وہ حصہ رہ نہ جائے جس کا دھونا ضروری ہے. مثال کے طور پہ اگر رسٹ سے، ہتھیلی سے ہاتھ کٹا ہے اور صرف ہاتھ کا جو پنجہ ہے یہ مصنوعی ہے، تو کیا کریں گے؟ اگر ہم اوپر سے دھو لیتے ہیں تو کون سا حصہ بچ جائے گا؟ ہتھیلی والا، اس کو پلاسٹک ہوتی ہے نا اس کے اوپر، تو وہ حصہ بچ گیا ہے. اس کو دونوں فرض ہے کہ نہیں؟ فرض ہے. تو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو ہٹا کر اس کو اس حصے کو دھو لیا کریں. بات سمجھے کہ نہیں؟ اللہ علیہ وسلم.